بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی اس لائیو نشست میں رامجی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور ہم حسب معمول قرآن کی تلاوت سے ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، یہ سورہ مائدہ ہے جو قرآن مجید کی پانچویں سورہ ہے، جس کی آیت نمبر 32 کا ایک ٹکڑا ہم نے آج منتخب کیا ہے، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے جو میں آگے بیان کرتا ہوں. لیجئے، یہ قرآن کی آیت کا حصہ آپ کے سامنے ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. خواتین حضرات، کا ترجمہ اس طرح سے ہے، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. بہن صاحب، آج یہ آیت اس لیے ہم نے منتخب کی ہے کہ یہ پورا پروگرام ہم چاہتے ہیں اس بارے میں ہو کہ یہ انسانی جان کی حرمت اور انسان کی مال اور اس کی آبرو کی حرمت کو اتنا آسان بنا لیا گیا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ غیر مسلم کر رہے ہیں، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، اس کو دوسرے کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی کوئی پرواہ نہیں رہی. اور نمعلوم کیا ہوا ہے کہ یہ محض کسی حادثے کے نتیجے میں نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہو رہا کہ کسی جگہ کو ڈاکو لٹیروں کی حکومت آ گئی ہے، بلکہ ایسا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی نظریہ ہے، کوئی ایک آئیڈیالوجی ہے جس کے لیے سب بڑی پیشنیٹلی فعال ہو گئے ہیں، اور تسلسل سے واقعات ہو رہے ہیں. عاشور کے اجلاس آپ دیکھیے، جلوس پر حملہ ہوا، اس کے اگلے دن پھر وہ والی بال میچ میں اتنی بڑی ہلاکت کا آپ نے واقعہ سنا. تو یہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جس پر مسلمانوں کو سوچنا چاہیے. ہم سب سے پہلے تو یہ، جیسے آپ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اپنے اندر کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے دشمن بھی ہمارے ہمدرد نہیں بن گئے، وہ بھی سازش کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے اندر کیا مسئلہ ہے. تو یہ آیت خاص طور سے اس پوائنٹ کو فوکس کرنے کے لیے آپ کے سامنے رکھیے، اور میں آگے بات نہیں کرتا زیادہ. آپ سے یہ چاہوں گا کہ بتائیے کہ یہ آیت کیا کہتی ہے اور اس میں کیا سبق ہے ہمارے آج کے اس مسئلے کے لیے.
سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا اس کا پس منظر واضح کر دوں، اس لیے کہ جب ہم قرآن مجید میں سے کسی آیت کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کا سیاق و سباق بیان کر دیا جائے. قرآن مجید یہاں سورہ مائدہ میں یہود کے رویے کو زیر بحث لایا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت برپا کی ہے، ان کے سامنے خدا کا پیغام رکھا ہے، بجائے اس کے کہ وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنتے، وہ آمادہ فساد ہو گئے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی اسی طرح کے اقدامات کریں جس طرح کے اقدامات وہ اپنے نبیوں کے خلاف کرتے رہے ہیں. اور یہ معلوم ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا ہے، کہ بعض موقعوں پر انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل تک کر ڈالا ہے، یہاں تک کہ سیدنا مسیح علیہ السلام جو ان کے لیے آخری پیغمبر تھے، بنی اسرائیل کے لیے آخری پیغمبر تھے، ان کو بھی انہوں نے قتل کرنا چاہا، صلیب دینا چاہی. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، لیکن اپنی طرف سے یہود کے علماء اور مذہبی پیشواؤں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ ان کے علماء اور مذہبی پیشوائی تھے جنہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے خلاف مہم چلائی، جنہوں نے اس کو ایک مذہبی مسئلہ بنا کر پیش کیا، جو رومیوں کی عدالت تک میں چلے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے یہ کوشش کی کہ برابر ڈاکو کو تو ان کے لیے چھوڑ دیا جائے، لیکن مسیح علیہ السلام کو پھانسی دے دی جائے. یہ پس منظر ہے جس میں چونکہ وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف آمادہ فساد ہے، تو قرآن مجید نے حابیل اور قابیل کے قصے کی طرف انہیں متوجہ کیا ہے. یعنی انہیں یہ بتایا ہے کہ دیکھو اس رویے کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی، تم بھی حسد میں مبتلا ہو، وہ بھی حسد میں مبتلا ہوا. جس طرح کے حابیل اور قابیل کا قصہ بائبل میں بیان ہوا ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارات کیے ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں نے اپنی قربانی خدا کے حضور میں پیش کی. یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مذہب کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے. ہم خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں، خدا کی پہچان حاصل کرتے ہیں، اور پھر اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے کوئی مذہبی رویہ اختیار کرتے ہیں. ایک آدمی ایک فلسفے کو اپنا لیتا ہے، عقلی لحاظ سے کسی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیتا ہے، یہ ایک چیز ہے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی نے یہ بات مان لی، اس حقیقت کو پہچان لیا کہ میرا ایک خداوند ہے اور مجھے اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے. یہ خدا کا تصور، خدا کی معرفت، اور پھر اس کے ساتھ عاقبت شناسی، یہی وہ چیز ہے جو دین کی بنیادی حقیقت ہے. اس بنیادی حقیقت کو سامنے رکھ کے اور وہ خدا کی خوشنودی چاہتا ہے. خدا کی خوشنودی چاہنے میں مجھے بھی جدوجہد کرنی ہے، آپ کو بھی جدوجہد کرنی ہے. یہ نہ کوئی لڑنے کی چیز ہے، نہ کوئی حسد کرنے کی چیز ہے، لیکن بدقسمتی انسان کی یہ ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو بھی اپنے لیے اسی طرح کے ایک دنیوی مسئلہ بنا لیتا ہے جس طرح کے کسی کو آگے بڑھتے دیکھ کر، کسی کو دولت حاصل کرتے دیکھ کر، کسی کو علم اور اقتدار میں نمایاں ہوتے دیکھ کر لوگوں کے اندر بعض ہنسنانا جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ حابیل اور قابیل میں بھی ہوئے، ایک کی قربانی منظور کر لی گئی، ایک کی قربانی رد کر دی گئی. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ قربانی پیش کرتے تھے تو آسمان سے ایک آگ اترتی اور وہ اس کی قبولیت کی علامت کے طور پر اس کو کھا جاتی تھی. یہ معاملہ جب ہوا تو پھر قرآن مجید کے اشارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قابیل نے حابیل سے یہ کہا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا. اس نے یہ کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں، میں بے گناہ، میں معصوم ہوں، میں نے کوئی غلطی کا ارتکاب نہیں کیا. اگر تم میرے خلاف یہ اقدام کرتے ہو تو اپنا گناہ بھی اٹھاؤ گے اور یہ جو میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اگر فرض کر لیجئے کہ میری طرف سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تمہارے ساتھ تو اس کا گناہ بھی تم پر ہوگا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا. اس رویے کے باوجود قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ انسانیت کی تاریخ میں وہ پہلا واقعہ تھا کہ جس نے یہ بتا دیا کہ انسان آمادہ فساد ہو جائے، حسد میں مبتلا ہو جائے، باہمی مناقشتوں کے نتیجے میں یہاں تک بھی بات پہنچ سکتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل تک کر ڈالے. تو انسانی جان کی حرمت کس درجے میں ہے اس کو بیان کرنے کا ایک موضوع ترین موقع اس میں پیدا ہوا ہے. چنانچہ اس آیت سے پہلے یہ فرمایا من اجل ذلک، یعنی انسان کی یہی سرکشی ہے، انسان کی سرشت میں یہی چیز ہے جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر جب اپنی کتابیں نازل کی تو اس میں یہ قانون بیان کیا. اور یہ قانون قرآن مجید کی اس آیت کو اگر آپ دیکھیں تو یہ دنیا کی پوری مذہبی تاریخ میں جان کی حرمت کو اس سے اعلیٰ، اس سے لافانی، اس سے بے مثل اسلوب میں کبھی بیان نہیں کیا گیا. یعنی الفاظ آپ دیکھیے کیا ہے کہ من قتل نفسن بغیر نفسن و فساد پر عرض. ایک تو قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ انسان کی جان کی حرمت صرف دو صورتوں میں اٹھ سکتی ہے، ایک یہ کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا، یعنی اس نے اقدام کیا، زیادتی کی، کسی کو قتل کر ڈالا، اب آپ اس کے قصاص میں اس کو قانون کے حوالے
بدلے میں
اس کے قصاص میں قانون کے حوالے کر دیتے ہیں، اس صورت میں اس کو موت کی سزا دی جا سکتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے یہاں دو صورتیں متعین کر دی. یعنی انسان کی جان کی حرمت کیونکہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے، انسان کے مال کی حرمت کا بھی یہی معاملہ ہے، انسان کی آبرو کی حرمت کا بھی یہی معاملہ ہے. اصل میں جتنے بنیادی حقوق ہیں وہ پیدا ہی یہاں سے ہوتے ہیں. اگر آپ یہ بات طے کر دیں کہ انسان کی جان کو حرمت حاصل ہے، مال کو حرمت حاصل ہے، اس کی آبرو کو حرمت حاصل ہے، تو پھر کسی معاملے میں بھی اس کے خلاف کوئی زیادتی نہیں کی جا سکتی. تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان کی جان کی یہ حرمت کس صورت میں اٹھ سکتی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی صورت جو قرآن نے بیان کی وہ یہ کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا، یعنی اس نے دوسرے کی جان کی حرمت پامال کر ڈالی، تو اب اس کو قصاص میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قتل کیا جا سکتا ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ فساد پر آمادہ ہو گیا، لوگوں کی جان، مال، آبرو کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، اس نے سوسائٹی کے نظم کو چیلنج کر دیا، وہ آمادہ بغاوت ہو گیا، اس نے دنیا میں فساد پیدا کرنے ہی کو اپنا لاعمل بنا لیا. اس طرح کا اگر کوئی اقدام کوئی شخص کرتا ہے اور وہ قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے تو اس کو بھی موت کی سزا دی جا سکتی ہے. یہ دو صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ ہم قانونی طریقے کے مطابق مقدمہ چلا کر جرم ثابت ہو جائے
اور سٹیٹ کی سطح
کسی
پر
شخص کو، ظاہر ہے کہ نظم ریاست کی سطح پر ہم اس کو سزا دے سکتے ہیں. فرمایا کہ ان دو صورتوں کے سوا اگر کسی نے کسی انسان کے خلاف کوئی اس نوعیت کا اقدام کیا تو فکانما قتل الناس جمیعا، یہ پوری انسانیت کے قتل کا جرم ہے. یعنی قیامت میں اس طرح کا شخص جب خدا کے حضور میں کھڑا ہوگا تو پوری انسانیت کے قتل کا اس کو مجرم ٹھہرایا جائے گا. یہ کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں ہے. لوگ قرآن مجید میں یہ آیت پڑھتے ہیں، قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر قتل نفس کی جو حرمت بیان کی اس کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد تاویلات کے خراط پر چڑھا کر اپنے لیے راستے نکالتے ہیں. مذہبی بنیادوں پر، مذہبی اختلافات کی بنیاد پر لوگ داروغے بن جاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے طریقے پر سوچیں، ان کے طریقے پر آرا قائم کریں، ان کے طریقے پر اپنے عقائد ترتیب دیں، وہ ان سے ہٹ کر کوئی بات سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کا حق اگر زمین پر کسی کو حاصل ہے تو صرف اس کائنات کے پروردگار کو حاصل ہے. یعنی خدا تعالیٰ تو یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کسی کو ایک ہی راستے پر لے آئے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے بھی یہ نہیں کیا. چنانچہ اس کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے تو ہدایت اور گمراہی کو الگ کر دیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں میں نے جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا، جزا سزا البتہ ہوگی، اور اس جزا و سزا کا اختیار بھی مذہبی بنیاد پر جزا و سزا کا اختیار بھی خدا نے اپنے پاس رکھا ہے، یعنی کفر کی سزا وہ دے گا، شرک کی سزا وہ دے گا، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس میں میں یا آپ یا کوئی دوسرا کوئی مداخلت کر سکتا ہے،
اس کا ذکر بھی نہیں ہے،
اس کا ذکر بھی نہیں یہاں، یہاں دو ہی چیزیں ہیں جن کو بیان کیا ہے، ایک قصاص میں کسی کی جان لینا، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ قانون کے لحاظ سے جو قاعدہ ہوگا ضابطہ ہوگا اس کو ملحوظ رکھ کے لی جائے گی، اور دوسرے فساد کرنے والوں پر گرفت کرنا، ان کے خلاف اقدام کرنا، اور پھر دوسری بات کہی ہے من احیا فکانما احیا الناس جمیعا، یعنی بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی بات ہی کافی تھی، دوسری بات بھی فرما دی کہ جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے گویا پوری انسانیت کو زندگی بخشی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت سوسائٹی میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو اس موقع کے اوپر جان بچانے کی جدوجہد کی جاتی ہے، خواہ فکر کی سطح پر کی جائے، علم کی سطح پر کی جائے، انتظامیہ کی سطح پر کی جائے، عدالت کی سطح پر کی جائے، تو یہ بھی کوئی معمولی درجے کا خدا کے ہاں عمل نہیں ہے، بہت غیر معمولی چیز ہے، یعنی اس کا اجر بھی بے پناہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے زندگی بخشنے کا اہتمام کیا، زندگی تو خدا بخشتا ہے، موت بھی اس کی طرف سے آتی ہے، آپ اس کا باعث بن گئے، آپ نے اس کے لیے وہ اسباب پیدا کیے، ظاہر ہے قاتل بھی اسی لیے ماخوذ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اذن آتا ہے تو وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے، لیکن وہ ماخوذ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی طرف سے اقدام کر کے اللہ کی حرمت کو توڑ دیا، اس نے اللہ کے خلاف بغاوت کی، اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر رکھا تھا اس نے کہا کہ نہیں میں اس کا باعث بنوں گا، بالکل یہی صورتحال اس شخص کی بھی ہے کہ جو دوسروں کے لیے زندگی کا اہتمام کرتا ہے، تو یہ جو آیت ہے یہ اس قانون کو بھی بیان کرتی ہے، ہمارے لیے یہ اس لحاظ سے بڑی غیر معمولی چیز ہے کہ انسان کو کس حال میں آپ مار سکتے ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جو جرم و سزا کے معاملے میں بڑے مباحث کا باعث بنتی رہی ہے، یعنی ہم نے قانون سازی کرنی ہے، مختلف جرائم کی سزائیں دینی ہے، بادشاہ سلامت کے ماتھے کے اوپر شکن پڑ گئی، آپ آدمی کو قتل کر دیں گے، تو قتل کرنے کے معاملے میں یہ افراط بھی رہی ہے، موجودہ زمانے میں ایک تفریط میں انسانیت مبتلا ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ نہیں ہمیں یہ حق نہیں ہے، ہمیں ہر حال میں مجرموں کے معاملے میں عفو درگزر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے ہم ان کے اوپر قانون کے نفاذ میں غلطی کر جائیں، تو یہ فلسفہ موجودہ زمانے میں بہت مقبول ہوتا چلا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت اس لیے نازل کیا کہ انسان افراط و تفریط سے نہیں بچ سکتا، تو واضح طور پر بتا دیا کہ دو چیزیں ہیں جن کو اگر قانون کی عدالت میں تم ثابت کر دیتے ہو تو تم کسی کی جان لے سکتے ہو، ورنہ کسی کی جان کے خلاف کوئی اقدام تم نہیں کر سکتے۔
عامر صاحب یہاں پر یہ فرمایا گیا نفسن، کوئی جان، اب سوال یہ ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ یہ بحث شروع کر دیتے ہیں کہ ایک اور دوسری آیت میں جا کے، یہ سورہ نساء میں آیت آتی ہے، اس میں یہ فرمایا گیا کہ وہاں مومن کا لفظ ہے، تو یہ اصل میں مومنین کے بارے میں ہے، یہ اس کا تعلق دوسرے غیر مسلموں سے نہیں ہے، اس پر آپ کیا کہیں؟
نہیں نہیں اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہاں تو دیکھیے من قتل نفسن بغیر نفس کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، دوسری جگہوں پر بھی قرآن مجید نے یہاں قتل کی حرمت بیان کی ہے، بالکل یہی اسلوب اختیار کیا ہے، سورہ نساء کی آیت کا خاص موقع ہے، وہ موقع یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت ہو گیا، اس کے بعد اللہ نے کفر کی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا، اور لوگوں سے کہا گیا کہ اب وہ نکلے اور جو لوگ کفر پر جمع ہوئے ہیں ان پر اللہ کی یہ سزا نافذ کر دیں، یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اقدام کا فیصلہ کیا گیا تو یہ ہدایت کی گئی کہ اگر کوئی شخص وہاں یہ اعلان کر دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس اتمام حجت کے بعد جس نے ایمان کا اظہار کر دیا ہے اس کو جانتے بوجھتے اگر کسی نے قتل کیا تو اس کی سزا بھی ابدی جہنم ہے، تو اس آیت کا ایک خاص موقع ہے جس میں وہ بیان ہوئی ہے، اصل قانون یہ ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے،
یہ قانون
سورہ فرقان میں بیان ہوا ہے، سورہ نساء میں بیان ہوا ہے، یہی قانون سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے، ہر جگہ وہاں یہی کہا گیا ہے کہ قتل نفس یہ ایک بدترین جرم ہے، قرآن مجید نے تو یہ بتایا ہے کہ تین سب سے بڑے جرائم ہیں، اکبر القبائر ہے، ان سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے، ایک خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کے بارے میں کہا ہے نا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو تم کر سکتے ہو
اپنی جان کے اوپر،
دوسری چیز کیا ہے قتل، یہ دوسرے پر ظلم ہے اور اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا، اور تیسری چیز کیا ہے بدکاری، کیونکہ اس سے معاشرت تباہ ہو جاتی ہے، خاندان تباہ ہو جاتا ہے، رشتے ناطے اور تعلقات برباد ہو جاتے ہیں، تو انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے شرک کر کے، دوسروں پر ظلم کرتا ہے قتل کر کے، سوسائٹی پر ظلم کرتا ہے زنا کر کے، بدکاری کا ارتکاب کر کے، تو ان تینوں جرائم کو اسی وجہ سے اکبر القبائر سب سے بڑے جرائم قرار دیا گیا ہے، یہی وہ جرائم ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، وہاں پر بھی سورہ فرقان میں آپ دیکھیں کہ جس نے ان جرائم میں سے کسی جرم کا ارتکاب کیا وہ ان کی چٹی بھگتے گا، اس کا تاوان بھگتے گا، یل کا اسامہ، اور پھر یہ کہ یخلد فی مہانہ، اسی ذلت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
ان تین
جہنم کی نظر کر دیا جائے گا، سوائے اس کے کہ معافی مانگے، توبہ کرے، اصلاح کرے اور اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کر دے۔
ایک دوسری جگہ پر خاص قتل کے بارے میں تو یہ آیا بھی ہے نا کہ صرف جہاں قتل کا ذکر کیا گیا، یعنی جو عمدی جو عمدن قتل کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ ابدی جہنم ہوگی وہاں پر۔
جی یہ وہی آیت ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اسی میں بیان کیا گیا ہے کہ جس آدمی نے ان تین جرائم میں سے کسی کا بھی ارتکاب کیا اس کے لیے ابدی جہنم کی سزا ہے۔ یہی بات سورہ نساء میں کہی ہے، یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں کہی ہے۔ تو یہ ایک بدترین جرم ہے، اصل میں کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کی جان لے لیں۔ میں آپ سے عرض کروں گا آگے چل کر کہ اصل میں یہ ساری چیز پیدا کہاں سے ہوتی ہے۔ یہ پیدا یہاں سے ہوتی ہے کہ جنگ اور جدال کے موقع کے اوپر تو بہرحال آپ کو اقدام کرتے ہیں نا کسی کے خلاف، جنگ اور جدال کے موقع کے اوپر جب آپ اقدام کرتے ہیں تو اس کی آڑ لے کر لوگ اپنے فلسفے تلاش کرتے ہیں اور معصوموں کو بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک چیز ہے کہ آدمی مقاتل ہو گیا ہے، آپ دیکھیے اس کا ذکر اسی آیت میں ہے، جب کوئی شخص ظالمانہ طریقے سے آپ پر حملہ آور ہو جاتا ہے یا کسی پر حملہ آور ہو جاتا ہے تو اصل میں وہ فساد کا ارتکاب کرتا ہے، مقاتل ہو گیا ہے، کیونکہ وہ فساد کا ارتکاب کرتا ہے اس وجہ سے اس کی جان کی حرمت اٹھتی ہے۔ تو وہی بات ہے جو قرآن نے اس آیت میں کہی ہے کہ یا تو آدمی کسی کو قتل کر ڈالے اور یا یہ ہے کہ وہ دوسروں کے قتل کے در پہ ہو کر کھڑا ہو جائے، تبھی فساد فی الارض کا مرتکب ہوگا، اس صورت میں آپ اس کے خلاف اقدام کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسی آیت کی روشنی میں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کر دیا ہمیں کہ کسی غیر مقاتل کے خلاف آپ کوئی اقدام نہیں کر سکتے، کسی غیر مقاتل کے خلاف۔ کیونکہ فساد فی الارض کے بارے میں ایک اور بات ہے جو قرآن نے اسی سورہ میں واضح کر دی، وہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر کسی آدمی نے اس نوعیت کے کسی فساد کا ارتکاب کیا اور پھر رک گیا، آپ سے آپ رک گیا اور اس نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا، اس کے خلاف بھی تم کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔
یہ اب حدیث کے مطالعے کا وقت آ گیا ہے غانم صاحب، آج کی جو حدیث ہے وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ انسان کی جان اور خاص طور سے اس کا مال اور اس کی آبرو کس طرح سے محترم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟
یہ مسلم کی روایت ہے، کتاب الحج میں ہے، رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارا یہ دن یوم النہر تھا، قربانی کا دن تھا۔ فرمایا جس طرح اس دن کی حرمت ہے تمہارے خون اور تمہارے مال اسی طرح حرام ہے، تمہارے اس مہینے یعنی ذوالحجہ میں، تمہارے اس شہر یعنی ام القرآن مکہ میں۔ ظاہر مکہ کی غیر معمولی حیثیت ہے، ذوالحج کی خاص حیثیت ہے، یہی معاملہ یوم النہر کا ہے۔ اس تمام چیز کو سامنے رکھ کر ظاہر مذہبی حرمتیں جس غیر معمولی سطح پر پہنچ سکتی ہیں وہ اسی دن پہنچتی ہیں یوم النہر، اور اسی مہینے میں اور اسی شہر میں پہنچتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور حرمت کی جگہ نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ انسانی جان بھی ایسی حرمت رکھتی ہے۔ یہ چیز ہے جس کو بیان کر کے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ جو بڑی سے بڑی مذہبی چیزیں ہو سکتی ہیں، بیت اللہ سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی، شہر مکہ سے بڑھ کر تو کسی کی حرمت نہیں ہو سکتی۔ تو مذہب کی بنیاد پر جب انسان دوسروں کی جان لیتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے شہر مکہ کی حرمت پامار کر ڈالی، یوم النہر کی حرمت پامار کر ڈالی، ذوالحج کی حرمت پامار کر ڈالی۔ جس طرح یہ خدا کے خلاف بغاوت ہوگی، بالکل اسی طریقے سے جب آپ کسی کی جان، کسی کے مال، کسی کی آبرو کے خلاف اقدام کرتے ہیں۔ اس روایت میں تو اگرچہ آبرو کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہی روایت جب دوسری جگہوں پر آئی ہے تو اس میں ارادہ کم کے بھی الفاظ ہیں، تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں۔ یہ جو حرمت خدا نے قائم کی ہے اس کو خدا کے اذن کے بغیر نہیں اٹھایا جا سکتا۔ جب لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اگر کوئی اقدام کرنے والے ہیں تو آپ کے پاس نہایت واضح نصوص ہونی چاہیے۔ دیکھیے میں کوئی غلطی کرتا ہوں، کوئی کوتاہی کرتا ہوں، مجھ سے کوئی اجتہادی خطا ہو جاتی ہے عام حالات میں، اور وہ میری ذات سے متعلق معاملہ ہے، تو اس میں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں۔ لیکن جس وقت میں آپ کے خلاف اقدام کر رہا ہوں، میں آپ کا مال لے رہا ہوں، میں آپ کی جان لے رہا ہوں، میں آپ کی آبرو کے خلاف کوئی اقدام کر رہا ہوں، تو یہ بہت بڑا اقدام ہے۔ آدمی کو 10,000 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ کیا مجھے اس کا حق حاصل ہے، اس معاملے میں کوئی ابہام باقی نہ رہے، لوگ تاویلات نہ کرنا شروع کر دیں۔ قرآن مجید نے بڑے واضح طریقے پر جس طرح کے ہم اس آیت کو زیر بحث لا چکے ہیں بتا دیا کہ دیکھو کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہ کرنا، تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس کا، خدا نے یہ حق نہیں دیا۔ یہ حق اگر ہے تو قانون کو ہے، اور قانون کو بھی یہ حق مطلق طور پر نہیں دیا گیا، ریاست کو بھی نہیں دیا گیا، نظم اجتماعی کو بھی نہیں دیا گیا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قدغن لگا دی ہے کہ وہ بھی جب تک یہ ثابت نہ کر دے کہ آدمی قاتل ہے اس وقت تک اس کی جان نہیں لے سکتا، یا ثابت نہ کر دے کہ یہ دوسروں کی جان، مال، آبرو کے درپے ہو گیا ہے، یہ بات آپ کو واضح کرنی پڑے گی، ثابت کرنی پڑے گی، عدالت میں بتانا پڑے گا کہ اس شخص سے دوسروں کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے، ان کا مال خطرے میں پڑ گیا، ان کی آبرو خطرے میں پڑ گئی ہے. جب تک آپ یہ نہ ثابت کر دیں کہ اس نے فساد کا ارتکاب کیا ہے، آپ اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے. جہاد کا بھی سارا قانون اصل میں اسی کے تحت ہے. یعنی جب کوئی شخص ظلم کرتا ہے، عدوان کرتا ہے، یہاں لوگ ایک اور بحث چھیڑ دیتے ہیں، جب سے میں نے یہ کہا ہے کہ ظلم کے خلاف قرآن مجید آپ کو جہاد کی اجازت دیتا ہے، اس کے علاوہ کسی صورت میں بھی آپ لوگوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے،
ظلم اور زیادتی،
یہ صرف ظلم اور تعدی ہے. تو بعض لوگوں نے سوال اٹھایا تو قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. وہ اصل میں عربی زبان کے بعد اسالیب سے نہ واقف ہے. قرآن مجید میں ظلم دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک ظلم نفس سے ہی ہے، یعنی میں اپنی جان پر ظلم اٹھاتا ہوں، جب میں کفر کرتا ہوں، جب میں شرک کرتا ہوں، تو میں اپنی جان پر زیادتی کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اپنی اس جان کے ساتھ ایک دن خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں کفر اور شرک کی سزا بہت غیر معمولی ہے. تو اس معنی میں قرآن ظلم کا لفظ استعمال کرتا ہے. ایک ظلم وہ ہے جب دوسرے پر کرتے ہیں، یعنی ایک ظالم لنفس ہی ہوتا ہے آدمی، ایک ظالم لغیر ہی ہوتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو جہاد میں، قتال میں زیر بحث آتی ہے. کب آدمی ظالم لغیر ہی ہوتا ہے اس کو قرآن نے متعین کر دیا ہے. یعنی یا تو وہ مادہ فساد ہو کر ظالم لغیر ہی ہوتا ہے، یا کسی کو قتل کر کے ظالم لغیر ہی ہوتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر پھر انسانی جان کی حرمت اٹھتی ہے. تو جب کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی قوم یا کوئی جماعت اس طرح کے کسی جرم کا ارتکاب کرتی ہے، چڑھ دوڑتی ہے، آپ کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جاتی ہے، کوئی زیادتی کرتی ہے، جہاد اس کے خلاف کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے معصوم لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرتے ہیں جو بیچارے بالکل نہتے ہیں، جن کو خبر بھی نہیں تھی کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آئے تھے. آپ نے ایک گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے لوگوں کو مار ڈالا، آپ نے ایک مارکیٹ میں چلتے ہوئے لوگوں کو مار ڈالا، آپ نے ایک مذہبی رسم ادا کرتے ہوئے لوگوں کو مار ڈالا. یہ تو وہ بدترین جرائم ہے کہ جو تاریخ انسانی میں جب کبھی بھی ہوئے ہیں. انسانیت نے ہمیشہ اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کو کوئی کامیابی حاصل ہو جائے گی، خدا کی نصرت حاصل ہو جائے گی. خدا کی نصرت اس طرح کے معاملہ میں کبھی حاصل نہیں ہوتی. خدا تو صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کرتا ہے کہ ان تتقو و تصبرو، بڑے سے بڑا ظلم بھی اگر تمہارے خلاف کیا جا رہا ہے اور تم صبر سے کام نہیں لیتے اور اللہ کی حدود کی پاسداری نہیں کرتے، تو اللہ نے مدد کرنے کی کوئی ذمہ داری اپنے اوپر اٹھا نہیں رکھی ہوئی. یہ سمجھتے نہیں اس بات کو کہ انسان کی جان مال آبرو کے بارے میں کوئی اقدام کرنے سے پہلے کتنی مرتبہ رک کر سوچنا چاہیے کہ آپ کو اس کا حق بھی حاصل ہے یا نہیں، آپ یہ کام کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. معصوم لوگ، جو لوگ کسی درجے میں بھی مقاتل نہیں ہوئے، انہوں نے کسی ظلم
لڑنے کے لیے آئے ہی نہیں،
لڑنے کے لیے نہیں نکلے، انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، وہ اس پاداش میں مارے گئے کہ وہ ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک ایسے نظم اجتماعی میں رہتے ہیں جس کے خلاف آپ نے یہ اقدام کر رکھا ہوا ہے. تو یہ وہ بدترین صورتحال ہے جس سے ہمیں اس وقت سابقہ پیش.
خان صاحب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اپنے آخری حج کے موقع پر یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اور مختلف موقعوں پر جو چھوٹی چھوٹی آپ کی گفتگو ہیں وہ سب جمع ہو کر کے ایک ہمارے لیے بڑا پیغام تھا اس آخری حج کے خطبے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کچھ دیر بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اگلے سیگمنٹ میں یہی پوائنٹ ہے جس کو آپ سے ایلیبریٹ کرانا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ جیسے فرما رہے تھے پچھلی آیت گفتگو کرتے ہوئے کہ فساد فی الارض کے تحت ہی اصل میں جنگ کا قانون آتا ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ فساد کی والی صورت پیدا ہو گئی ہے تو پھر اجتماعی طور سے اسٹیٹ کو فیصلہ کرتی ہے، اور جنگ اصل میں اسی قانون کے تحت ہوتی ہے جو اس آیت میں اجازت ملی ہے کہ آپ جان کے خلاف کوئی اقدام کر سکتے ہیں. جو گروہ ہیں جو حکومت کے ساتھ اس وقت برسر پیکار ہیں، اور حکومت کیا بلکہ عوام کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے ہیں، ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ حالت جنگ ہے. اس کی کوئی تعویل ہو سکتی ہے؟
کیا تعویل ہو سکتی ہے؟ ہم یہ بتائیے کہ جنگ کرنے کا جو قانون قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اس قانون کے تحت میں پہلے عرض کر چکا کہ جنگ تو مقاتلین کے خلاف ہوگی نا. یعنی کوئی لڑنے کے لیے آپ کے خلاف آمادہ ہو گیا ہے تب آپ جنگ کریں گے. اسلام کا قانون صلح و جنگ تو یہ تھا کہ اگر عین میدان جنگ میں کسی شخص نے ہتھیار ڈال دیے ہیں تو آپ قیدی بنا سکتے ہیں، اس کے خلاف اقدام نہیں کر سکتے. یہ اخلاقیات تھی جو قرآن نے سکھائی. سورہ محمد میں جن لوگوں کو کفر کی سزا دی جا رہی تھی ان کے بارے میں یہ کہا کہ ان کو قیدی بنا لیا جائے، یہ بعد میں فیصلہ کیا جائے گا کہ انہیں آخری سزا کب دینی ہے.
مار نہیں سکتے.
تو یہ صورتحال. اچھا پھر جنگ کون کرے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ ظلم اور عدوان کے خلاف ہوگی. کرے گا کون؟ مسلمانوں کا نظم اجتماعی اس کا فیصلہ کرے گا یا میں اٹھ کے کروں گا؟ آپ کریں گے؟ کوئی گروہ یہ فیصلہ کر لے گا؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے جس کو یہ حق حاصل ہے. جنگ کا حکم مسلمانوں کو بحثیت مجموعی دیا گیا ہے، یہ فرد کو نہیں دیا گیا. یعنی مجھے یا آپ کو جس طرح نماز کا حکم دیا گیا ہے، دین میں دو طرح کے احکام ہوتے ہیں. ایک احکام وہ ہے جو مجھے انفرادی حیثیت میں دیا جاتا ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے حج کرنا ہے، مجھے زکات دینی ہے. یہ وہ احکام ہے جن کا میں بحثیت فرد مخاطب ہوں اور اسی حیثیت سے مجھے ان احکام پر عمل پیرا ہونا ہے. دوسری نوعیت کے وہ احکام ہوتے ہیں جو مسلمانوں کی پوری اجتماعیت کو دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر مسلمانوں کو اجتماعی حیثیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ چور کو یہ سزا دے، بدکار کو یہ سزا دے، یا فلاں فلاں معاملے میں یہ حدود ان کو قائم کرنی ہے. یہ احکام ان کو بحثیت مجموعی، ان کی اجتماعی حیثیت میں دیا جائے. جو حکم بھی اجتماعی حیثیت میں دیا جائے گا وہ نظم اجتماعی کے ذریعے سے روبا عمل ہوگا، یعنی جو آپ کی حکومت ہے، آپ کا نظام ہے، اس کے ذریعے سے ہوگا. مسلمانوں کو تو اس معاملے میں اس قدر شدید تنقید کی گئی ہے کہ بدترین حالات میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے امام کے ساتھ، جو مسلمانوں کا حکمران ہے، جو آپ کا نظم اجتماعی ہے، جیسے آپ ہمارے یہاں جمہوریت میں پارلیمنٹ کے ذریعے سے اقتدار منتقل ہوتا ہے، اس سب